وعلى آله الأطيبين الأطهرين الأنجبين الهداة المهديين المعصومين المكرمين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى عز اسمه: ألا إنهم ينتون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. قرآن مجید کے 11ویں پارے میں موجود 11واں سورہ 132 آیات پر مشتمل سورہ مبارک ہود، جو پیغمبر خدا حضرت ہود کے نام گرامی پر رکھا گیا. ابتدائی 4-5 آیتوں کی تفسیر تشریح آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی توفیق حاصل ہوئی گزشتہ 2 دروس میں، اور آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 5 سے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. بات ہماری اس مقام تک پہنچی کہ پروردگار متعال ابتدائی 4 آیات میں یہ بیان کر رہا ہے کہ دیکھو، اس کتاب کو ہم نے ایک مرکز اور محور پر جمع بھی کیا ہے، اور اس کے بعد اس کو تفصیل دے کر کے مختلف احکام، اخلاق، عقائد اور مختلف نظامات کی صورت میں بیان بھی کیا ہے. اگر ان تمام تر احکام کو، ان تمام تر معارف کو تم ایک مقام پر جمع کرو گے تو توحید کی شکل سامنے آئے گی، اور اگر پھیلا دو گے تو مختلف احکام اور معارف ہیں کہ جو سامنے آئیں گے. اور اس کے بعد پھر وہ نبی کے جو تمہارے لیے بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجا گیا ہے، 4 پیغامات تمہارے لے کر کے آیا ہے. اللہ تعبدو الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. اور اس کے بعد پھر خود اس نبی پر ایمان لے کر کے آؤ. اور اس کے بعد تیسرا ان استغفرو، طلب استغفار کرو پروردگار متعال سے، تمہارے اندر یہ احساس ایجاد ہو کہ تم اللہ کی طرف پلٹنا چاہتے ہو. اور اس کے بعد سم متوب علیہ ہے، اور اس کے بعد پھر پلٹو بھی اللہ کی طرف، نہ یہ کہ صرف احساس ایجاد ہو. اور اس کے بعد پھر پروردگار متعال نے یہ کہا کہ دنیا اور آخرت کی نعمتیں ہیں جو اس کے بدلے تمہیں دی جائیں گی. اللہ مرجعکم، تم سب نے ایٹ دی اینڈ پلٹ کر کے خدا ہی کی جانب جانا ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور یہ مت سمجھنا کہ کوئی ایسا کام ہے کہ جو وہ اس دن نہیں کر پائے گا. نہیں، وہ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے. جب اس دن اس کے سامنے پلٹ کر کے جاؤ گے تو وہ ہر شے پر قادر ہوگا. اس دن ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی طرح تمہیں بھی کچھ اختیار دیا جائے گا کہ تم بھی خدا کے مقابلے میں اپنا کوئی اختیار چلا سکو. نہیں، بلکہ اس دن صرف اور صرف اس کی قدرت ہے کہ جس کے کرشمے دیکھنے کو ملیں گے. اس دن کیا کرو گے؟ اگر دنیا میں اللہ کے راستے کا انتخاب نہ بھی کرو تو آخرت میں کیا کرو گے؟ اسی لیے جو رسول اللہ کی زبانی قرآن مجید نے آیت کے اس ٹکڑے کو بیان کیا، انی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر، میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں تمہارے متعلق، کہ اس دن تم کیا کرو گے؟ دنیا تو شاید جیسے تیسے تمہاری گزر جائے، اس دن کیا کرو گے؟ سورہ آگے بڑھتا ہے، الا انہم ینسون صدورہم لیستخفوا منہ. یہ اپنے دلوں کے اندر چیزوں کو چھپا کر کے رکھتے ہیں. اچھا، اب یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ینسونا. یہ نون اور تھے، تین نقطے والا تھے اور اس کے بعد وا اور نون، یہ کیا ہے؟ کسی بھی چیز کے دو اینڈز کو جوڑ کر کے رکھنے کو ینسونا کہتے ہیں. بہت آسان سی مثال کیا ہو سکتی ہے اس کی؟ بہت آسان سی مثال ہو سکتی ہے کپڑوں کو طے کرنا. جب آپ کپڑے کو طے کرتے ہیں تو کپڑے کے مختلف کناروں کو جوڑ کر کے اس کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر کے رکھتے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے الا انہم ینتون صدورہم، یہ بعض باتوں سے متعلق اپنے دلوں کو جوڑ کر کے رکھتے ہیں، یعنی یہ وہ باتیں باہر نہیں آنے دیتے. یہ منافقین اپنے درمیان اس باتوں کو رکھتے ہیں، جس طرح سے ایک کپڑے کے مختلف کناروں کو جوڑ دیا جائے، اس کو طے کر لیا جائے، اس طرح یہ بعض باتوں کو اپنے دلوں میں طے کر کے رکھتے ہیں. یہ منافقین. لِيَسْتَخْفُوا مِنْحُ، یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ چھپائیں اس بات کو، چھپا کر کے رکھیں اس بات کو، استخفاف کر کے چھپا کر کے رکھیں. اللہ پروردگار متعال کہتا ہے جان لو، حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ، جب تم اپنے لباس کو سر پر رکھ لیتے ہو. اس سے متعلق مفسرین نے بیان کیا کہ یہ کچھ منافقین کا گروہ تھا کہ جو چاہتا یہ تھا کہ رسول اللہ سے ان کا سامنا نہ ہو، تو جب رسول اللہ سے ان کا ٹاکرا ہونے والا ہوتا تھا، سامنا ہونے والا ہوتا تھا، تو یہ کسی طرح سے اپنی ابا کو اپنے سر پر رکھ کر، یا اپنے کسی لباس کو اپنے سر پر رکھ کر، یا جن لوگوں نے ہائی وے پر زیادہ سفر کیا ہے وہ شاید اس بات کا مشاہدہ کر چکے ہوں کہ وہ افراد کے جو ایک گاؤں سے نکل کے دوسرے گاؤں میں جاتے ہیں، کس طرح وہ ایک کپڑا اپنے منہ پر باندھ لیتے ہیں، یعنی ایک کپڑا اس طرح سے باندھ لیتے ہیں کہ ان کی شناخت چھپ جاتی ہے، یا ڈاکو حضرات اس طرح سے اپنے شناخت چھپانے کے لیے تاکہ کوئی پہچان نہ پائے اس طرح سے ایک کپڑا اپنے منہ پر باندھ لیتے ہیں. ان کا بھی طریقہ کار یہ تھا کہ یہ جب مدینہ میں نکلتے تھے تاکہ رسول اللہ سے ان کا ٹاکرا نہ ہو، رسول اللہ سے ان کا سامنا نہ ہو، تو یہ اپنے چہرے پر اس طرح سے کوئی یہ ابا ڈال لیا کرتے تھے یا کوئی کپڑا اپنے چہرے پر لپیٹ لیا کرتے تھے. قرآن کہتا ہے کہ جب تم یہ کام کرتے ہو، یعلم ما یسرون وما یعلنون، تم کیا سمجھتے ہو کہ اپنی شناخت چھپا کر کے تم اللہ سے ان باتوں کو چھپا پاؤ گے جو تمہارے دل میں ہے؟ یعلم ما یسرون، وہ جانتا ہے اس بات کو کہ جس کو تم سر کے طور پر بیان کرتے ہو، اور وما یعلنون، اور اس بات کو بھی جانتا ہے جس کا تم اعلان کرتے ہو. یعنی یہ مت سمجھنا کہ اگر تم اسلامی معاشرے کے اندر اپنی شناخت کو چھپا کر کے فساد بپا کرو گے تو خدا کو پتا نہیں چلے گا. اگر تم انڈر گراؤنڈ ہو کر کے اسلامی معاشرے کے اندر فساد برپا کرنے کی کوشش کرو گے تو خدا کو پتا نہیں چلے گا. آج کے زمانے سے اگر اس کو لنک کیا جائے تو اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ اگر سوشل میڈیا پر تم اپنی شناخت چھپا کر کے معاشرے میں فساد کرنا چاہو گے تو خدا کو پتا نہیں چلے گا. یعنی جس بھی مقام پر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اپنی شناخت کو چھپا کر، اپنے نام کو چھپا کر، اپنی آئیڈینٹیٹی کو ہائیڈ کر کے، اور اس کے بعد فتنہ اور فساد برپا کروں گا اور خدا اس سے ناواقف اور ناآگاہ رہے گا، تو ایسا نہیں ہے. یعلم ما یسرون وما یعلنون، جو تم اعلانیہ طور پر انجام دیتے ہو وہ اسے بھی جانتا ہے، جو تم سر اور راز میں انجام دیتے ہو وہ اس کو بھی جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے حال سے آگاہ ہے، اس کے علم کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ کوئی عمل تم سے سرزد ہو. اسی لیے دعائے افتتاح نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. دعائے افتتاح کہتی ہے الحمدللہ علی حلمہ بعد علمہ، جس کو پتہ ہی نہ ہو وہ برداشت کرے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات یہ ہے کہ تجھے سب پتہ ہے پھر بھی تو برداشت کرتا ہے. الحمدللہ علی حلمہ، پروردگار تیرے حمد پر، تیرے حلم پر تیری حمد کرتا ہوں، اس حلم پر کہ جو علم کے بعد آتا ہے. یعنی مجھے تو نہیں معلوم کہ آپ کا کردار کیا ہے، آپ کو تو نہیں معلوم کہ میرا کردار کیا ہے، تو آپ مجھے برداشت کریں اور میں آپ کو برداشت کروں تو بات بڑی کون سی ہے؟ بات بڑی یہ ہے کہ وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے حال کو جانتا ہے اور آگاہ ہے، اس کے باوجود بھی حلم کرتا ہے. جس کو دعائے کمیل نے اس طرح سے بیان کیا نا کہ لست اہل لہ نشرتا، پروردگار بعض باتیں ایسی جس کا میں اہل نہیں تھا تو نے اس کو نشر کر دیا معاشرے کے اندر، لوگ نہیں معلوم مجھے کیا سمجھتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ میں کون ہوں اور تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں. وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، قرآن مجید کہتا ہے کہ تمہارا رزق پروردگار متعال کی جانب سے. وما من دابتن، کوئی چارپایا ایسا نہیں ہے، کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے کہ جو زمین پر چلے. وما من دابتن فی الارض الا، مگر یہ کہ علی اللہ رزقها، اس کا رزق خدا کی جانب سے ہو. رزق یعنی کیا؟ ہمارے یہاں پر رزق جب اردو میں آتا ہے تو اس کا معنی صرف اور صرف کھانے پینے سے مخصوص ہو جاتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں پروردگار وسعت رزق عطا فرما, یعنی کاروبار اور نوکری کی دعاؤں کو اس طرح سے کرتے ہیں وسعت رزق. لیکن رزق یعنی ہر وہ شے کہ جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے, ہر وہ شے. پروردگار متعال کہتا ہے یہ جو انسان زندگی گزار رہا ہے اس کے سانس لینے سے لے کر کے اس کے کھانے پینے سے لے کر کے اس کے بدن کے حرکت کرنے سے لے کر کے تمام تر مادی اور معنوی رزق سوائے خدا کے کسی اور کی جانب سے نہیں ہو سکتا. وما من دابتن, کوئی ایسا زمین پر چلنے والا نہیں ہے. اور یہاں پر مفسرین نے جانب اشارہ کیا کہ یہاں مراد تمام عالم ہستی ہے, کہ کوئی شے دنیا میں ایسی نہیں ہے کہ جو رزق کے خدا کے بغیر ایک لمحہ بھی گزار سکے, ایک لمحہ بھی. کیوں؟ کیونکہ ہر لمحے کئی رزق خدا کی طرف سے پہنچ رہے ہیں تو انسان کی زندگی آگے بڑھ رہی. یعنی دل دھڑکنے کا رزق اس کی طرف سے آ رہا ہے, سانس لینے کا رزق اس کی طرف سے آ رہا ہے, بدن کے سارے اعضا کام کرنے کا رزق اس کی طرف سے آ رہا ہے, یہ ساری دماغ جو کام کر رہا ہے, انسان جو سن رہا ہے اس کو سمجھ رہا ہے, یہ جو اس کا برین کام کر رہا ہے, یہ رزق خدا کی طرف سے. یعنی ہر لمحے کئی رزق مل رہے ہیں تو زندگی ایک لمحہ آگے بڑھ رہی. یعنی زندگی کو ایک لمحہ آگے بڑھنے کے لیے خدا کی طرف سے کئی رزق کی ضرورت ہے, کئی رزق ملیں گے تو ایک لمحہ زندگی آگے بڑھے گی. تو جس کی ایک لمحے کی زندگی خدا کے کئی رزق کی محتاج ہو, اس کی مکمل زندگی خدا کے کتنے رزق کی محتاج ہو. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. اب یہاں پر خدا کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں رزق کس طرح سے پہنچتا ہے. مثال کے طور پر آپ کہیں جاب کرتے ہیں, اب رزق کیسے پہنچتا ہے؟ ڈیفائنڈ آپ نے ان کو ایک اکاؤنٹ نمبر دیا ہوا ہے, اس اکاؤنٹ میں سیلری ڈلوا دیتے ہیں. خدا کہتا ہے ہمارا رزق اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم کوئی ڈیفائنڈ طریقے سے ایک ہی طریقے سے رزق پہنچائیں. نہیں, تم دنیا میں جہاں پر بھی ہو, جس حالت میں بھی ہو, اور تمہیں جہاں پر بھی ہماری جانب سے رزق کی ضرورت ہے, ہمارا رزق تم تک پہنچتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ پلٹ کر کے جاتی ہے جس کو پروردگار متعال نے یہاں پر ذکر کیا, وہ یا عالم ہو, وجہ پلٹ کر کے جاتی ہے علم کی طرف. چونکہ دنیا میں جو رزق تمہیں ملتا ہے دنیا والوں کی طرف سے, چونکہ ان دنیا والوں کا علم محدود ہے, اس لیے وہ تمہیں محدود طریقوں اور محدود وسائل سے رزق پہنچا سکتے ہیں. لیکن چونکہ اس کا علم کامل ہے اور وہ علم کے مرحلے پر کمال پر ہے, اس وجہ سے وہ جب رزق پہنچاتا ہے تو اس کو کسی پری ڈیفائنڈ راستے کو انتخاب کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, بلکہ تم دنیا میں جب بھی جہاں بھی ہو اس کا رزق تمہارے شامل حال ہو جاتا ہے. آپ مثال کے طور پر کسی اجنبی علاقے میں ہیں اور آپ کو پیسے چاہیے, تو آپ کمپنی والے کو فون کریں, کیا کہیں گے؟ ہم آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال سکتے ہیں, لیکن آپ کو جا کر کے خود, یعنی یہاں پر آپ کا رزق نہیں پہنچا سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم آپ سے غافل ہیں کہ آپ کہاں پر ہیں. یعنی محدودیتیں غفلت کے سبب آتی ہیں. جہاں لا محدودیت ہوتی ہے وہاں غفلت نہیں ہوتی, وہاں غیب نہیں ہوتا, وہاں سب کا سب مشاہدہ ہوتا. اس لیے خدا جب کہتا ہے کہ عالم الغیب والشہادہ, کہ خدا غیب اور شہادت دونوں پر عالم ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ جو اس کی نسبت سے غیب ہے اور جو اس کی نسبت سے شہادت ہے, نہیں, وہ جو تمہارے لیے غیب اور تمہارے لیے شہادت ہے, ورنہ اس کے لیے کچھ غیب نہیں ہے, اس کے لیے سب کچھ شہادت ہے. پروردگار کہتا ہے یعلم مستقرہا ومستودعہا. اب ان دو الفاظ کی تھوڑی تشریح آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مستقر رہا سے مراد مفسرین نے کہا کہ وہ مقام کے جہاں پر سردی کے زمانے میں پرندے پلٹ کر کے چلے جاتے ہیں, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پرندے بہت زیادہ اگر سردی کا موسم ہو تو باہر کھلی فضا میں زندگی نہیں گزار سکتے. یعنی وہ مکان اصلی کہ تمام کام کرنے کے بعد جہاں انسان پلٹ کر کے جاتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے مستقر رہا, یعنی اس کا مقر, اس کا مستقر, وہ جگہ کے جہاں اس کو قرار آتا ہے, وہ جگہ کے جہاں پر وہ ایک طولانی مدت کے لیے ٹھہرتا ہے, قیام کرتا ہے, قرار اختیار کرتا ہے. وہ مستودعہا سے کیا مراد ہے؟ مستودعہا سے مراد یہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں نا, جو یہ گفٹ دیتے ہیں اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے ودیعہ، کسی شے کو ودیعہ کر دینا، مستودعہ ودیعہ، یہ سب ایک ہی مادے سے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ کسی چیز کو رہا کر دینا. کیونکہ جب آپ کسی کو گفٹ دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، یہ گفٹ اس شخص کی ملکیت سے رہا ہو کر کسی اور کی ملکیت میں چلا جاتا ہے، رہا کر دینا. قرآن مجید کہتا ہے وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، پروردگار تمہارے قرار کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور جب تم رہا ہو کر مختلف جگہوں پر جاتے ہو ان جگہوں کو بھی جانتا، وہ ہر جگہ تمہیں رزق پہنچاتا. یعنی ایسا نہیں کہ اس کا رزق حاصل کرنے کے لیے تمہیں کہیں آنا پڑے گا، بلکہ اس کا رزق تم جہاں بھی ہوگے تم تک پہنچے گا. تو آج کل تو شاید سمجھنا آسان ہو جائے یہ فوڈ پانڈا اور مختلف اپلیکیشنز کے بعد، کہ تم جہاں پر بھی ہو وہ کھانا لے کر کے تمہارے پاس آ جائے. پروردگار متعال کہتا ہے وہ جانتا ہے، تمہارے قرار کی جگہ کو بھی جانتا ہے، تمہاری رہائی کی جگہ جہاں تم رہا ہو کر کے دن میں مختلف جگہوں پر کچھ دیر یہاں کچھ دیر وہاں کچھ دیر وہاں گھومتے ہو، جانتا ہے وہ. بس تم جہاں بھی ہو وہ رزق تمہارا تم تک پہنچاتا ہے، اور ہر گھنٹے پر نہیں پہنچاتا، ہر چھ گھنٹے پر نہیں پہنچاتا، بلکہ ہر ہر لمحے تم تک رزق پہنچاتا ہے. یعنی تمہاری ہر سانس محتاج ہے اس کی رزق کی. تم گھر میں ہو تو وہ تمہیں گھر میں سانس لینے کا رزق پہنچاتا ہے، اگر تم باہر ہو تو تمہیں سانس لینے کا رزق پہنچاتا ہے. یعنی ہر ہر لمحے وہ اپنی جانب سے رازقیت دکھا رہا ہے اور تم اس کے مرزوق واقع ہو رہے ہو. کل فی کتاب مبین، اور ہر شے کتاب مبین میں موجود ہے. اب میں نے پہلے بھی اس بات کو بیان کیا تھا، صرف اشارہ کرتا ہوا آگے بڑھوں کہ کتاب مبین یا لوح محفوظ یہ سب کنایا ہے علم خدا سے. فی کتاب مبین یعنی ہر شے کتاب مبین میں موجود ہے، یعنی باقاعدہ کوئی لکھی ہوئی ریٹن بک نہیں ہے پروردگار متعال کے پاس کہ جس میں سب کچھ موجود ہے. کیونکہ میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ کاغذ، یہ سیاہی، یہ قلم، یہ دوات، یہ لکھائی، یہ الفاظ، یہ سب مجبوریاں لے کر کے آتے ہیں، اور خدا کے یہاں پر مجبوری نہیں. اس لیے جب ہم کہتے ہیں فی کتاب مبین یا فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، کتاب مبین میں لکھا ہوا ہے، تو یہ کنایا ہے دراصل علم خدا سے، کہ یہ سب کا سب علم خدا میں موجود ہے. اور اس علم خدا میں سے جو کچھ انسان کی ہدایت کے لیے ضروری تھا مجموعی طور پر پروردگار متعال نے قرآن مجید میں اس کو نازل فرمایا. یعنی یہ قرآن دراصل علم خدا کے ایک جز کا نام ہے کہ جو ہدایت سے مربوط تھا، کہ جس میں انسان کی ابدی سعادت اور ابدی ہدایت کا پہلو پوشیدہ تھا. اسی لیے اس میں آپ کو فزکس کے قانون نظر نہیں آئیں گے. اگر کسی مقام پر کوئی بات کوئی مفسر ڈھونڈ کر کے نکال لے یا کیمسٹری کا کوئی قانون ڈھونڈ کر کے نکال لے تو اور بات ہے، لیکن مجموعی طور پر آپ کو یہ فزکس کی کتاب نہیں ہے، یہ کیمسٹری کی کتاب نہیں، یہ میتھس کے تھیورمز کی کتاب نہیں ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ راستہ جو تم خود اپنی عقل سے طے نہیں کر سکتے، یعنی سعادت ابدی کا راستہ، اس راستے پر تمہاری رہنمائی کے لیے کتاب نازل کی گئی ہے. جو کام خود تم اپنے عقل سے انجام دے سکتے ہو اس میں پروردگار متعال نے تمہاری عقل کو یہ صلاحیت دی ہے کہ تم وہ کام کرو. اور جو سعادت ابدی اور آخرت کی سعادت سے متعلق ہے، جس کو تم نہیں سمجھ سکتے اپنی عقل کے ذریعے، اس کو پروردگار متعال نے اس کتاب میں نازل کیا. کل فی کتاب مبین. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، چھ دنوں میں پروردگار متعال نے اس زمین و آسمان کو خلق کیا. اب یہاں پر تقریباً مفسرین نے، کیونکہ یہ آیت کئی دفعہ تکرار ہوئی ہے، تو مفسرین نے کسی ایک مقام پر اپنی تفسیر میں اس کو ڈیٹیل ڈسکس کیا ہے، بقیہ مقامات پر مفسرین نے اس کو کہہ کر کے گزر گئے. لیکن تفسیر نمونہ کی ایک اچھی بات یہ ہے، مجھے نہیں معلوم کہ تفسیر نمونہ اردو جس نے پرنٹ کیا اس نے اس بات کا خیال رکھا یا نہیں، لیکن اصلی تفسیر نمونہ کی اچھی بات یہ ہے، میں بار بار تفسیر نمونہ کا ریفرنس آپ مومنین کے لیے اس لیے پیش کرتا ہوں کیونکہ ایزی ٹو ایکسس ہے، یعنی اردو زبان میں موجود ہے، اس کی پی ڈی ایف بھی موجود ہے، تو آپ لوگ آسانی سے اس کو ایکسس کر سکتے. انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے اگر کہیں بات پہلے کر چکے ہیں اور دوبارہ سے وہی آیت آ گئی تو وہاں پر نیچے ریفرنس دے دیا ہے کہ ہم نے یہ بات فلاں مقام پر ڈیٹیل اس کو ڈسکس کر لیا ہے, یہاں پر ہم دوبارہ ڈسکس نہیں کر رہے ہیں, وہاں جا کر کے رجوع کر لیں. اگر اردو ترجمہ کرنے والے نے بھی یہ کام کیا ہے تو بہت اچھا کام کیا, میں نے اردو ترجمہ اتنی دقت کے ساتھ نہیں دیکھا. تو اس آیت کو اس مقام پر مفسرین نے ڈسکس نہیں کیا کیونکہ پہلے ابتدائی, چونکہ 11th سورہ ہے اور یہ آیت پہلے ریپیٹ ہو چکی ہے کافی, تو اس آیت کو پہلے مفسرین ڈسکس کر چکے. تو اگر آپ ان پچھلے سوروں میں جا کر کے مراجعہ کریں گے تفاسیر میں تو آپ اس جانب متوجہ ہوں گے کہ اس بات کو ڈسکس کیا گیا ہے وہاں پر کہ 6 دنوں سے مراد 6 دن نہیں ہے بلکہ 6 مرحلے ہیں. کیوں؟ اس لیے کیونکہ زمان اس عالم کی خلقت کے بعد کا فینومینا ہے. زمان اس عالم کی خلقت کے بعد کا فینومینا ہے, یعنی کہتے ہیں نا خدا کب سے ہے, تو جواب کیا ہے, ہم کیا جواب دیتے ہیں, ہمیشہ سے. یہ جواب ظاہری طور پر صحیح ہے لیکن دقت کے ساتھ اگر نگاہ کریں تو یہ سوال صحیح, یہ جواب صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ ہمیشہ جب آپ کہتے ہیں تو ہمیشہ زمان کی حدود کے اندر ہمیشگی کی بات ہوتی ہے. یعنی ہمیشہ جب کہتے ہیں یعنی زمان جہاں سے شروع ہوا اس وقت سے ہے. اب کہتے ہیں ہمیشہ رہے گا یعنی جب تک, کیونکہ ہمیشہ ہمیشہ خود ہمیشہ ہمیشہ زمان کے اسکیل پر ناپا جائے گا. خدا زمانے سے پہلے ہے بلکہ خالق زمانہ ہے. اور یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ الذی خلق السماوات والارض, تو یہ زمان کی خلقت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے کیونکہ آسمان و زمین جب بنے ہیں تو اس آسمان و زمین کے ساتھ زمانہ خلق ہوا, تو اس وقت 6 دنوں کا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں تھا. اسی لیے مفسرین نے اس کو ڈسکس کیا ہے کہ اس سے مراد 6 مرحلے ہیں, کہ خدا نے اس کو 6 مرحلوں میں بنایا ہے اس جہان کو, سماوات کو اور ارض کو. اب ان 6 مرحلوں کو مختلف مفسرین نے مختلف طرح سے بیان کیا. وہ 6 مرحلے کیا ہیں, روایات کی مدد سے, تفاسیر کی مدد سے, مختلف طرح. یہاں پر جو ایک بات ابھی اس کو ڈسکس کرنا مقصود نہیں ہے, دامن وقت میں گنجائش نہیں, ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ کس نے کیا کہا ہے 6 مرحلوں سے متعلق, لیکن ایک بات جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مفسرین نے اس بات کو بیان کیا ہے, خاص طور پر علامہ طباطبائی نے, کہ یہ 6 مرحلے دراصل اس کی قدرت کے سبب نہیں ہیں بلکہ یہ 6 مرحلے اس عالم مادہ کی کمزوری کی وجہ سے ہیں. میں بہت آسان سی مثال آپ کو دیتا ہوں. جب آپ گھر میں پینٹ کرواتے ہیں تو کیا کہتا ہے, کہتے بھائی پہلے ہم اس کو, اس کے جو سوراخ ہیں وہ بھر دیں گے, اس کے بعد پھر 24 گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا, 48 گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا, جب یہ سوکھ جائے گا پھر اس کے اوپر ایک کلر کا ہاتھ لگایا جائے گا, پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ پھر آپ نے 1-2 دن انتظار کرنا ہے, پھر سوکھ جائے گا تو پھر, اچھا یہ جو پہلے دن بھر رہا ہے یہ کیا سارا کام پہلے دن نہیں کر سکتا؟ کر سکتا, کیوں نہیں کر رہا؟ خراب ہو جائے گا. کمزوری کس کی جانب سے ہے؟ کرنے والے کی جانب سے کمزوری نہیں ہے, جس پر کیا جا رہا ہے اس کے اندر ایک کمزوری ہے کہ اگر ایک کے بعد ایک مرحلہ فوری طور پر اس پر انجام دیا جائے تو خراب ہو جائے گا, اس لیے اس کو مرحلہ بمرحلہ انجام دیا جائے گا. یعنی یہ جو کہا جا رہا ہے کہ 6 ایام میں بنایا ہے اس کے لیے, کہ جس سے متعلق قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن فیکن, تو یہ کیا مرحلہ ہے؟ کن فیکن کا مرحلہ اور 6 دنوں کا مرحلہ, اس کو آپ جمع کیسے کریں گے؟ یا تو کن فیکن سے ہوتا ہے, یعنی کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے, یا 6 دنوں میں ہوتا ہے, دونوں باتیں قرآن مجید بیان کرتا ہے. ظاہری طور پر ایک کانٹروڈکٹ نظر آتا ہے دو باتوں کے درمیان, لیکن کانٹروڈکشن نہیں ہے دونوں باتوں کے درمیان, تضاد نہیں پایا جاتا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہاں جب کہا جاتا ہے کن فیکن, یعنی وہ جب ارادہ کرتا ہے کہ ہو جا تو وہ شے اپنے پروسیس کو اسٹارٹ کر دیتی ہے, اس کے بعد کا جو پروسیس ہے وہ اس کی قدرت سے تعلق نہیں رکھتا, وہ جو چیز بننی ہے اس کی صلاحیت اور قابلیت سے تعلق رکھتا ہے, کہ اس کے اندر کتنی صلاحیت پائی جاتی ہے, کہ وہ 1 مرحلے میں ہو سکتی ہے, 2 مرحلے میں ہو سکتی ہے, 3 مرحلے میں ہو سکتی ہے. اب یہاں پر اس وقت موضوع گفتگو نہیں, ورنہ جب آپ معجزے کی بحث میں جاتے ہیں اور معجزے کی بحث میں جا کر کے وہاں پر اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ جب معجزہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, ظاہری طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ قوانین ٹوٹ جاتے ہیں. جو خدا نے ایک قوانین حاکم کیے ہیں اس دنیا کے اوپر وہ قوانین ٹوٹ جاتے ہیں. مثال کے طور پر جب حضرت موسیٰ نے اپنے عصا کو پھینکا اجدہے میں تبدیل ہو گیا. ظاہری طور پر آپ عصا اجدہا میں تبدیل نہیں ہوتا, یعنی یہ قانون الہی نہیں ہے جو اس دنیا پر آ گیا. کیا ہوتا ہے تو یہاں پر اس بات کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ قانون الہی نہیں ٹوٹتا, یعنی خدا اپنا قانون نہیں توڑتا, بلکہ در حقیقت وہ پروسیس کہ جو ایک طولانی مدت میں انجام پانا تھا حکم خدا سے وہ ایک لمحے میں انجام پا جاتا ہے. یعنی پروسیس وہی ہے کہ جس کو فالو کیا جاتا ہے, قانون الہی نہیں ٹوٹتا. صرف اس پروسیس کے اندر حکم خدا کی وجہ سے ایک کیٹلسٹ کا اضافہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ پروسیس ایک طولانی مدت میں انجام پانے کے بجائے ایک لمحے کے اندر انجام پا جاتا ہے. مثال کے طور پر یہی عصا والے ماجرے کے اندر اس کو اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے, مختلف طریقوں سے بیان کیا مختلف لوگوں نے, ایک طریقہ اس کا ہی بیان کیا. صرف میں مثال پیش کر رہا ہوں تاکہ آگے بڑھ جاؤں, اس مقام پر رکنا نہیں چاہتا, ورنہ معجزے کی بحث خود اپنے مقام پر ایک مفصل ہوتی. کہ جب عصا لکڑی کا بنا ہوا ہے, جب لکڑی بھوسے میں تبدیل ہوتی ہے تو وہ, اور جب خاک کا حصہ بن جاتی ہے تو وہ خاک پودے کی شکل میں, یعنی خاک پودے میں تبدیل ہوتا ہے. وہ پودا کسی اجدہے کے بطن میں جاتا ہے, وہ کسی اجدہے کے بطن میں جا کر کے نطفے کی شکل اختیار کرتا ہے, اور وہ نطفہ ایک اور اجدہے کی شکل میں اس دنیا میں متولد ہوتا ہے. یعنی یہ پورا پروسیس ہے کہ جس آپ ایک عصا کو اجدہے تک تبدیل کر سکتے ہیں. کہا کہ جب یہ معجزہ پیش آتا ہے, معجزہ یہ نہیں ہے کہ عصا اجدہے میں تبدیل ہو جاتا ہے, نہیں, وہ تمام تر پروسیس سے گزرتا ہے, لیکن اپنے زمانے کو اتنا مختصر کر لیتا ہے کہ دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ یہ عصا اجدہے میں تبدیل ہو, کیونکہ قانون الہی کبھی بھی دنیا میں ٹوٹتا نہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ, چھ دنوں میں خلق کیا. یہاں پر پھر ایک ڈسکشن ہے کہ چھ مرحلوں سے کیا مراد ہے. اس آیت کے اندر پروردگار زمین و آسمان سے متعلق بتاتا ہے کہ کیسے بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے, یعنی ان دو سوالوں کے جواب دیتا ہے خدا زمین و آسمان سے متعلق, ہاؤ اینڈ وائی, کیسے بنایا ہم نے اور کیوں بنایا. دو باتیں کرتا ہے ہاؤ سے متعلق, ہم نے کیسے بنایا, ایک بات کیا ہے, فی ستت ایامن, چھ دنوں میں بنایا. دوسری بات کہتا ہے وکان عرشہ علی الماء, اور اس کا عرش پہلے پانی کے اوپر تھا. یہاں پر پھر خود ایک مفصل بحث ہے کہ جس کو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ کیا مراد ہے اس سے. بعض نے کہا کہ اس زمین کی حقیقت پہلے پانی پر مشتمل تھی, بعد میں اس میں زمین وجود میں آئی. بعض نے کہا نہیں, کہ بعض ایسے گیسز پر مشتمل تھی کہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ لکوڈ میں تبدیل ہوئی. ایک مکمل گفتگو ہے, لیکن یہ دو باتیں یہاں پر پروردگار متعال ہاؤ سے متعلق بیان کرتا ہے کہ ہم نے اس زمین کو بنایا کیسے, ہم نے زمین کو بنایا کیسے. اچھا, اب یہاں پر اس ظریف نقطے کی طرف توجہ بہت ضروری ہے کہ ہاؤ میں ہدایت کا پہلو پوشیدہ نہیں ہے, وائے میں ہدایت کا پہلو پوشیدہ ہے, جو بھی آگے چل کر کے آپ کو سمجھ رہا ہے. لیکن سامنے والے کو یہ بتانے کے لیے کہ جو تمہیں وائے بتا رہا ہے اسی نے بنایا ہے اور وہ جانتا ہے کہ کیسے بنایا ہے, اس لیے پروردگار مختصر طور پر, مفصل نہیں. اب آپ دیکھیے کہ مثال کے طور پر کئی کئی صفحے سیاہ کیے ہیں مفسرین نے اس آدھے جملے کے اوپر, وکان عرشہ علی الماء, اس کا عرش پانی کے اوپر تھا. اسے کیا مراد ہے, ہر ایک نے الگ بات کی. لیکن پروردگار یہاں پر اس کو کتنے الفاظ میں بیان کرتا ہے, وکان عرشہ علی الماء, تین یا چار لفظوں کے اندر. کیوں؟ کیونکہ یہ مقصود نہیں ہے. مقصود یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے تمہیں بتائے کہ دیکھو وہ جس نے بنایا ہے وہ بتا رہا ہے کہ میں نے کیوں بنایا. اس طرف توجہ کرو, یہ نہیں ہے کہ بنایا کسی اور نے, بتا کوئی اور رہا ہے کہ کیوں بنایا. دیکھو اس کو معلوم ہے کہ چھ مرحلوں میں بنایا ہے, اس کو معلوم ہے کہ وکان عرشہ علی الماء پہلے پانی پر مشتمل تھا. اب وہ وہی بتا رہا ہے, اگلا جملہ ہدایت سے مربوط ہے, وہی بتا رہا ہے کہ کیوں بنایا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, اس لیے بنایا ہے تاکہ دیکھا جائے کہ تم میں سے کس کا عمل زیادہ اچھا ہے. یعنی یہ ساری کائنات ہم نے تمہاری امتحان گاہ کے طور پر سجائی ہے, ایگزامینیشن ہال کے لیے سجائی کے طور پر, یہ تمہاری امتحان گاہ ہے. دیکھو کتنا خوبصورت بنایا ہے ہم نے. اس خوبصورتی کو دیکھ کر کے بنانے والے کی طرف اگر تمہارا ذہن راغب ہو جائے تو رک مت جانا، بلکہ فوری طور پر یہ تلاش کرنا کہ جس نے اس کو اتنا خوبصورت بنایا ہے اس نے تم سے کیا چاہا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کس کا عمل زیادہ احسن ہے، زیادہ بہتر ہے. یہاں پر کوانٹٹی کی بات نہیں ہو رہی، اکثر و عملہ نہیں کہہ رہا قرآن مجید، کیا کہہ رہا ہے؟ احسن و عملہ، یعنی کس کا عمل زیادہ بہتر ہے. ہو سکتا ہے کسی کا عمل زیادہ ہو لیکن بہتر نہ ہو. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اس بات پڑھیے، نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتا کہ وہ عمل کہ جو قلیل ہو لیکن استمرار کے ساتھ، کنٹینیوشن کے ساتھ انجام پائے، بہتر ہے اس زیادہ عمل سے کہ جو تھکا دینے والا. اسی لیے واجبات اور محرمات سے بڑھ کر اسلام کبھی مستحبات میں اپنے آپ کو تھکانے کی بات نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے کہ نہیں، کم سے شروع کرو، آہستہ آہستہ بڑھاؤ مستحبات کو. دیکھو کہ استاد محسن قراتی اس مقام پر بہت اچھی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں جو مفاتیح الجنان میں لکھا ہوا ہے، مثال کے طور پر رمضان کے اعمال آپ پہلا پیج دیکھیں اور آخری پیج دیکھیں تو آپ کو لگے گا یہ تو بہت ہے اعمال، کون کرے گا ان سارے اعمال کو. تو کہتے ہیں کہ ان تمام تر اعمال کی مثال کیسی ہے، کہ ان تمام تر اعمال کی مثال ایئرپورٹ سے جانے والی مختلف فلائٹس کیسی ہے. ہر بندہ ہر فلائٹ میں نہیں بیٹھتا، ہر بندہ اس فلائٹ میں بیٹھتا ہے جو اس کے لیے سوٹیبل ہوتی ہے. پروردگار یہ بتانا چاہتا ہے، دیکھو صبح کے اعمال میں ہم نے لکھا ہے کہ صبح بھی ہماری طرف آنے کا راستہ کھلا ہے، دوپہر میں بھی ہماری طرف آنے کا راستہ کھلا ہے، زہر کے وقت بھی ہماری طرف آنے کا راستہ کھلا ہے، مغرب کے وقت بھی ہماری طرف آنے کا راستہ کھلا ہے. کبھی بھی تم جب کتاب مفاتیح کھولو گے تمہیں ایسا نہیں ہوگا کہ اس وقت کوئی کرنے کا کام نہیں، رمضان میں ہر وقت کرنے کا کوئی نہ کوئی کام ہم نے بتایا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ایک کام کو کرے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ تم اپنا دیکھو کہ کب سوٹیبل وقت ہے تمہارے پاس، جو تمہارے لیے سوٹیبل وقت ہے اس فلائٹ کو پکڑو اور خدا کی طرف سفر اختیار کرو. کم ہو لیکن تھکانے والا. دعائے ابو حمزہ سومالی پڑھنا چاہتے ہیں، روزانہ ایک صفحہ، دو صفحہ، تین صفحہ پڑھیے، نہ تھکاوٹ ہوگی، نہ انسان بار بار صفحے آگے کر کے دیکھے گا کہ کتنے باقی رہ گئے. رمضان میں ایک دفعہ پڑھے، ایک دفعہ پڑھے رمضان میں، پورے رمضان میں. میں اکثر اگر کسی مقام پر زائرین سے گفتگو کا موقع ملتا ہے ان سے کہتا ہوں زیارت جامعہ آپ پورے سفر میں ایک دفعہ پڑھیے، مت پڑھیے پوری ایک جگہ پر، مثال کے طور پر اگر آپ میں طاقت و صلاحیت، چند چند صفحے کر کے پڑھیے، لیکن ایک دفعہ تو پڑھیے مکمل، تین صفحے، چار صفحے، روزانہ دو صفحے، تین صفحے پڑھیے. اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے احسن و عملہ، کس کا عمل زیادہ اچھا ہے. اکثر و عملہ ہمیں نہیں چاہیے. کیوں اکثر و عملہ نہیں چاہیے؟ اس لیے کیونکہ اکثر کس کی خدمت میں لے کر کے جاؤ گے؟ اکثر کیا فائدہ پہنچاؤ گے خدا کو اکثر لے جا کر کے؟ تمہارا اکثر اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ یعنی اس تمہارے اکثر سے اس کو کوئی بینیفٹ ہونے والا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کہے کہ زیادہ سے زیادہ لے کر کے آؤ؟ نہیں، اسے احسن عمل چاہیے، کیوں؟ کیونکہ احسن عمل میں تمہاری ترقی چھپی ہوئی، اسے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُم مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اور اگر اے حبیب آپ ان سے کہیں گے نا کہ دوبارہ تمہیں اٹھایا جائے گا موت کے بعد، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، وہ کہیں گے کہ یہ تو سوائے کھلے ہوئے جادو کے کچھ نہیں، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. اب یہاں پر میں ان باتوں سے گریز کرنا چاہتا ہوں کہ جو کنفیوژن کا باعث بنے، ورنہ خود اس حاضہ پر مفسرین نے گفتگو کی ہے. مثال کے طور پر یہ جو حاضہ ہے، ان حاضہ الا سحر مبین، یہ سوائے کھلے ہوئے جادو کے کچھ نہیں، تو بعض نے کہا اس سے مراد قیامت ہے، یعنی قیامت کھلے ہوئے جادو کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یعنی دوبارہ قبروں سے اٹھایا جانا. بعض نے کہا نہیں، قرآن کی طرف اشارہ، دونوں نے اپنے اپنے دلائل پیش کیے, میں اس سے فی الحال صرف نظر کروں. آیت کا ظاہری معنی دیکھیں تو وہ قیامت سے زیادہ سازگار ہے, اور جو جس کو کہا جائے کہ کریڈیبل مفسرین ہیں جن کی بات پر اعتماد کیا جا سکتا ہے, انہوں نے اسی بات کو ذکر کیا ہے کہ قیامت کی طرف یہ ضمیر پلٹتی. کہا کہ وہ کیا کہیں گے جو کفر اختیار کرتے ہیں, وہ کہیں گے ان ھذا الا سحر مبین, یہ تو سوائے کھلے ہوئے جادو کے کچھ نہیں ہے. قرآن اس بات کو بار بار انسان کی نفسیات کو جھنجھوڑنے کے لیے پیش کرتا ہے کہ دیکھو ہم دوبارہ تمہیں قبروں سے اٹھائیں. کیوں پیش کرتا ہے؟ تاکہ فوری طور پر انسان کے ذہن میں یہ سوال ایجاد ہو کہ کیسے اٹھائے گا, اور جیسے یہ سوال ایجاد ہو کہ کیسے اٹھائے گا, قرآن فوراً ڈائریکٹ کرتا ہے کہ جاؤ توجہ کرو ہم نے پہلے کیسے بنایا تھا. یعنی قرآن بعض مقامات پر صرف یہ بات کر کے رک جاتا ہے, یعنی جب کفار کی زبانی یہ بات کرتا ہے کہ وہ قیامت کا انکار کرتے ہیں تو دو طرح سے, کچھ مقامات پر کفار کا جو کوٹ ہے وہ بیان کر کے قرآن آگے بڑھ جاتا ہے, جیسے یہ مقام کہ وہ کہیں گے ان ھذا الا سحر مبین, اس کے بعد خدا آگے کی بات شروع کرتا ہے. لیکن بعض مقامات پر خدا اس کوٹ کے بعد اپنے کوٹ کے ذریعے سے ان کو جواب دیتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ سوال تمہارا درست ہے اور انسانی نفسیات کے مطابق درست سوال ہے, کیونکہ تم عالم محسوسات میں زندگی گزارتے ہو اور تم دیکھتے ہو کہ جو چیز ختم ہو جاتی ہے فنا ہو جاتی ہے. ایک پیپر کو اگر آپ ٹکڑے کر دیں, اس کو پاؤڈر بنا دیں, اس کو جوڑنا بہت مشکل کام ہے, کیسے ہوگا؟ جب وہ خاک میں مل جائے گا, جب اس کی ہڈیاں گل جائیں گی, کیسے ہوگا؟ سوال تمہارا لاجیکل ہے, ریشنل ہے, لیکن اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ بتاؤ جو عدم سے خلق کر سکتا ہے وہ ایک دفعہ وجود میں آنے کے بعد دوبارہ وجود میں کیوں نہیں لا سکتا؟ یعنی ابھی جو تمہیں دوبارہ خلق کر رہا ہے, بالآخر تم کچھ تو ہو, ہڈیاں تو ہیں, راکھ تو ہے, زمین کا حصہ بن گئے, لیکن کچھ تو ہے جو دوبارہ بنا رہا ہے. وہ کہ جس نے جب کچھ نہیں تھے تب بنا دیا, تو جب کچھ ہو تب وہ دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ خدا اس سوال کا اس طرح سے جواب دیتا, ان ھذا الا سحر مبین. اب اس کے بعد اگلی آیت, تقریباً آج دامن وقت میں گنجائش نہیں, میں آپ کے سامنے سے آیت کی تلاوت کرتا ہوں, سنت املا سے متعلق ہے. سنت املا کیا ہے؟ میں صرف آج مقدمہ آپ کے سامنے عرض کروں, یہ جو ہم املا, مجھے نہیں معلوم کہ انگلش میں ڈکٹیشن شاید, جو آپ بچوں سے لکھواتے ہیں, اس کو اردو میں کیا کہا جاتا ہے؟ املا. املا کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کیونکہ ڈکٹیشن کے اندر جو ڈکٹیٹ کر رہا ہوتا ہے وہ بولنے کے بعد مہلت دیتا ہے سامنے والے کو لکھنے کی. یعنی مثال کے طور پر ٹیچر نے ایک سینٹینس کہا, ایک جملہ کہا, اور اس کے بعد پھر وہ اتنا ٹائم دیتا ہے جتنے میں بچہ لکھ لے. اس مہلت دینے کو عربی میں کہا جاتا ہے املا, کیونکہ املا کے اندر ایک مہلت کا پہلو ہے, اس لیے اس کو بھی املا کہا جاتا ہے. ہم جو اردو میں بھی املا استعمال کرتے ہیں وہ اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں. اس کا اصل جو آپ روٹ جا کر کے دیکھیں تو وہ مہلت دینے کے معنی میں. قرآن مجید پروردگار کی سنتوں میں سے ایک سنت کو ڈسکس کرتا ہے مختلف مقامات پر, خاص طور پر اگر آپ سورہ روم کی اس آیت کو اٹھا کر کے دیکھیں کہ جہاں پر جسے حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے خطبے میں بھی صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر, بعض مقامات پر بات کرتا ہے سنت املا کی لیکن خود لفظ املا استعمال نہیں کرتا, بعض مقامات پر خود پروردگار لفظ املا استعمال کرتا ہے, جس طرح سے سورہ روم کی آیت, آیت کی نشانی مجھے یاد نہیں, غالباً 40 نمبر کی آیت, پروردگار متعال اشارہ فرماتا ہے انما نملی لہم ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لہم خیر لانفسہم. یہ جو ہم مہلت دیتے ہیں نا ان کو, یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اسما, ہم انہیں مہلت دیتے ہیں تاکہ یہ ذرا اپنے گناہ بڑھائیں, ان کا چہرہ کھل کر کے سامنے آئے. اس لیے پروردگار متعال اس آیت کو انشاءاللہ کل آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے. اسی لیے خدا کی سنت یہ رہی ہے, خدا پہلے پکڑ نہیں کرتا, ابتدا کے اندر پکڑ نہیں کرتا. آپ جا کر کے تمام تر انبیاء کے واقعات کو دیکھیے, خدا جیسے ہی وہ نبی کے مقابلے میں آ کر کے کھڑا ہو جائے گا, خدا فوراً پکڑ نہیں کرے گا, اس کو اتنی چھوٹ دے گا, اتنی چھوٹ دے گا, اتنی چھوٹ دے گا کہ اسے اپنی فتح کا یقین ہو جائے گا. اور جب اسے اپنی فتح کا یقین ہو جائے گا, پھر قرآن مجید کہتا ہے فاخذناہم بغتتن. بغتتن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی پھر ہم اچانک ایسے کر کے جو ہے نا, جس کو کہا جائے ایسے اچانک سے اس کی پکڑ کرتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا. اور یہ سنت الہی ہے, فَخَزْنَاهُمْ بَغْتَتًا، یعنی پھر ہم پہلے چھوٹ دیتے ہیں، چھوٹ دیتے ہیں، اتنی چھوٹ دیتے ہیں کہ اس کو گمان ہونے لگتا ہے کہ میں جیت گیا، نبی ہار گیا، اتنی چھوٹ دیتے ہیں. یعنی میچ کو خدا آخری بال تک لے کر کے جاتا ہے، اور اس طرح سے لے کر کے جاتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اب تو میں جیت گیا، اب یہ کیا کرے گا. لیکن جب اسے اپنی فتح کا یقین ہو جاتا ہے، پھر خدا ایسی پکڑ کرتا ہے. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً. مثال کے طور پر آپ حضرت ابراہیم کے قصے میں دیکھیں، خدا چاہتا تو آگ لگتی ہی نہ، خدا چاہتا تو ہیزوم جلتا ہی نہ، خدا چاہتا تو منجلک بنتی ہی نہ. خدا کہتا ہے نہیں، بناؤ منجلک، بناؤ، بہت بڑی بناؤ، ہم بھی تمہاری مدد کریں گے، کوئی بات نہیں، لگاؤ آپ، ہیزوم جمع کرو، بٹھاؤ نبی کو منجلک میں. اب جب سب کچھ ہو جائے گا نا، اور اب بالکل پھینکنا ہے ابراہیم کو، اور ابراہیم بھی گر گئے، یعنی اب آپ سوچیں جب ابراہیم گر رہے ہوں گے، اب تو اس کو یقین ہو گیا ہوگا کہ اب میں جیت گیا، اب کیا ہوگا، اب تو آگ جل رہی ہے، اوپر سے وہ گر رہا ہے، چند ملی سیکنڈز کی بات ہے، یہ ابھی زمین کی گریویٹی کی وجہ سے جا کر کے آگ میں گرے گا. اتنی بڑی آگ لگائی ہے کہ اس کے اوپر سے پرندہ گزرتا تھا تو جل کے مر جاتا تھا، اتنی بڑی آگ میں یہ ابراہیم گرے گا، جل کے راکھ ہو جائے گا، پتہ نہیں چلے گا کہاں چلا گیا. خدا کہتا ہے ٹھیک ہے، یقین ہو گیا اپنی فتح کا، کہاں. اس کے بعد کہتا ہے یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم. پھر اس کے بعد پروردگار اپنی قدرت کا کرشمہ دکھاتا ہے، کیونکہ قدرت کا کرشمہ دکھانے کا لطف ہی اس مقام پر ہے جہاں پر سامنے والے کو اپنی قدرت کا یقین ہو جائے. جب تک سامنے والے کو اپنی قدرت کا یقین نہ ہو، اس طرف کی قدرت کا پتہ نہیں چلتا. تو کرو جو کر سکتے ہو کرو. ابرہا کے لشکر کے واقعے کو دیکھ لیجئے، ابراہیم کے واقعے کو دیکھ لیجئے، موسیٰ کے واقعے کو، تمام واقعات کو آپ دیکھ لیجئے، قرآن مجید میں جتنے واقعات ہیں آپ دیکھ لیجئے. پروردگار متعال مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، اور جب مہلت دے چکتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اب تو میں جیت گیا، پھر خدا کہتا ہے اب ہم بتائیں گے کہ جیتے ہو یا نہیں جیتے. کربلا کے واقعے میں آپ دیکھیے، اس کو بیان کیا ہے اہل معرفت نے کہ جب تک سید الشہداء زندہ ہیں، جب تک لشکر باقی ہے، ہو سکتا ہے کہ کہیں کسی کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ جیت جائے حسین. خدا کہتا ہے مہلت دیتا ہوں، مارو ولی خدا کو. مار دیا، کرو لاشا پامال، سر کاٹو، اٹھاؤ نیزے پہ، لے کر کے آؤ. یعنی آپ تصور کیجئے کہ جب اس نے 700 کرسیاں لگوائی ہوں گی اپنے دربار میں، تو وہ سوچ رہا ہوگا کہ اب کون میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، یعنی نہیں ہے کوئی، اب کوئی میرا کچھ بگاڑے، یعنی حسین میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے تو اب کون میرا کیا بگاڑے گا. خدا کہتا ہے تم دیکھو کہ ہوتا کیا ہے. پھر خدا اپنا کرشمہ دکھاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ جسے تم قیدی بنا کر کے لائے ہو، وہی تمہاری ناکامی کی داستان رقم کر کے شام سے واپس جائے گی. یہ خدا کے کام، چھوٹ دیتا ہے خدا، کرو. کس اینڈ تک جا سکتے ہو، کس انتہا تک جا سکتے ہو، جا کر کے دکھاؤ ذرا اس انتہا تک. جب چلے گئے اس انتہا تک، اب اس کو قرآن مجید اس طرح سے بیان کرتا ہے نا، مکرو کا مکر اللہ، تم اپنی تدبیریں چلو، ہم دیکھتے ہیں تمہاری تدبیریں کتنی ہیں، چلو تم کتنی تدبیریں چل سکتے ہو. گئی کمپلیٹ تمہاری تدبیریں؟ پھر اس کے بعد کہتا ہے واللہ خیر الماکرین، تم خدا سے اچھی تدبیر نہیں چل سکتے. بس انشاءاللہ کل اگلی آیت جو ہے وہ پھر سنت املا سے متعلق ہے، کہ جس کو پروردگار متعال کہتا ہے کہ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، ہم عذاب کو اتنا مؤخر کرتے ہیں، الى امتن، ایک امت کے لیے، معدودتن، لَيَقُولَنَّا مَا يَحْسِبُهُ، تو ان یعنی اتنا مؤخر کرتے ہیں کہ وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ ہاں بھائی کب آئے گی قیامت. یعنی یہ ترجمہ اگر میں بہت ہی بازاری سے عام سا ترجمہ کروں تو یہ قرآن مجید کہتا ہے مَا يَحْسِبُهُ، کب آئے گی. قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم چاہتے یہی ہیں کہ تمہیں اس مقام تک پہنچائیں کہ تمہیں قیامت کا یقین ختم ہو جائے، پھر ہم اپنے قدرت کے کرشمے تمہارے سامنے دکھائیں گے، اور پھر جب قدرت کے کرشمے دکھائیں گے تو وہ تمہارے لیے قابل برداشت نہیں ہوں گے. پروردگار متعال سے دعا کرتے ہیں، پروردگار ہماری زندگیوں کو نور قرآن و اہل بیت سے منور فرما، ہماری قبر کو نور قرآن و اہل بیت سے منور فرما، دنیا میں قرآن و اہل بیت کا راستہ، آخرت میں قرآن و اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار قرآن و اہل بیت کی محبت کو ہماری آئندہ آنے والی نسلوں میں قائم و دائم فرما. پروردگار قرآن و اہل بیت کے صدقے سے مستضعفین مظلومین بالخصوص فلسطین کے مظلوموں کی مدد و نصرت فرما. ظالمین مستکبرین بالخصوص اسرائیل کو نیست و نابود فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو مومنین اپنے دلوں میں حاجتیں لیا ہیں ان کی تمام تر حوائج شرعیہ کو مستجاب فرما. جو صیام و قیام گزشتہ دنوں میں ہم نے انجام دیے ہیں یقیناً ناقص ہے، اپنے فضل سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آئندہ آنے والے دنوں میں عبادت کرنے کی، مغفرت کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں، ہمارے بچوں کو امام عصر و زماں کے آوان و انصار میں شمار فرما. قلب حضرت کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیماً.